بسم الله الرحمن
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خيره يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فاتقون يا أولي الألباب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم حاضرين معزز سامعين اب سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے جس نے ہمیں آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. ہم اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدر کریں, نعمتوں پر شکر ادا کریں, اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت کریں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں. اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں, من جملہ ان کے ایک عبادت حج بھی ہے, عمرہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے جس رب کریم نے کرم فرمایا کہ وہ ہمیں آپ کو بلا رہے ہیں. اس سلسلے میں کچھ مختصر باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا, حاضری کا سامان و انتظام فرمایا, اگلے مرحلوں کے لیے دعا کی زبردست ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھیں کہ خیر و عافیت کے ساتھ اللہ پاک میں آپ کو اور تمام الحجاج کو جو جا رہے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ حرمین شریفین لے کر چلیں. ابھی میرے کل ایک شاگرد نے بتایا کہ 27 یا 28 تاریخ کو جو حجاج گئے ان میں کے ایک حاجی صاحب مدینہ منورہ بھی چلے گئے اور وہاں جا کر مشیت الہی کے جنت البقیع چلے گئے, یعنی انتقال ہو گیا ان کا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان ہے, اور آپ کی نظر سے اگر ایک خبر گزری ہو, ایک صاحب ہندوستان کے ہیں, جے پور کے, 132 سال عمر ہے ان کی اور اب ان کی یہ آرزو اور تمنا پوری ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کس قدر کرم نوازی ہے کہ جو ہمیں آپ کو بلا رہے ہیں, اتنے بندے ہیں, اتنی بندیاں ہیں, ان میں سے ہمارا آپ کا انتخاب فرما لیا, ان کی کرم نوازی ہے. درخواستیں دینے والوں میں کتنی بڑی تعداد ہے جو رہ گئے. اصل حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. ایک بزرگ ہیں ہماری حرم شریف میں, ان سے ملاقات کئی سال سے رہتی ہے برابر. کل میں ان کے صاحبزادے سے ملنے گیا تو معلوم ہوا کہ ان کا نام نہیں آیا. انہوں نے ماشاءاللہ زندگی میں 45 حج کیے, پچھلا حج ان کا 45واں حج تھا. جو 45 سال سے حج کو جا رہے ہوں, اس سال بھی کوشش ہے اور دعا کیجیے اللہ پاک کامیابی دے اور وہ بزرگ بھی پہنچے حج کے لیے. تو اللہ کی قدرت اور شان دیکھیے کہ 45 سال سے لگاتار حج کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس سال ان کا قرآن دادی میں نام نہیں آیا. بھاگ دوڑ چل رہی ہے. دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے لیے بھی اور جتنے بھی اور کوشاں ہیں کچھ آس امید نظر آ رہی ہے، اللہ پاک سبھی کو کامیابی دے. اس سلسلے میں آپ اور ہم ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم ایک بہت اہم سفر پر جا رہے ہیں، بہت بڑے کام کو انجام دینے کے لیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ یہیں سے پاک ہوں اور گناہوں سے توبہ کریں، اور اسی طرح سے حقوق تلفیاں ہوئی ہوں تو ان کا ازالہ کریں، اور خوب پاک صاف ہو کر پھر اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے چلیں تو معاملہ ہوگا ماشاءاللہ نور علی نور. اور اگر اب بھی توبہ نہ کی اور گناہوں سے نہ بچے اور گناہوں سے نہ نکلے تو پھر جانے کا کوئی فائدہ نہیں. پھر اس صورت میں خطرہ بہت زبردست ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاتا ہے تو جانے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حاجی ہوتے ہیں اور ایک پاجی ہوتے ہیں. جس کا حج قبول ہوگا، عبادتیں قبول ہوں گی، صحیح صحیح وہ اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق کام کریں گے، وہ تو ہوں گے حاجی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا انہوں نے کہ بعد کی زندگی میں آثار سے پتہ چل جائے گا کہ یہ حاجی ہے یا پاجی ہے. بعد کی زندگی میں مثبت تبدیلی ہو گئی، نیکیوں میں مطروف ہو گیا، آخرت کی فکر ہو گئی، برائیوں کو چھوڑ دیا، اچھائیوں میں رہتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ حاجی ہو گیا، کہ وہاں کے اچھے اثرات لے کر آیا. اور اگر خدا نخواستہ وہاں جا کر بھی وہ گناہوں سے باز نہ آیا تو پھر ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اس پر مہر لگ گئی بڑی خطرناک، کہ وہ پاجی ہو کر لوٹا تو بہت ہی بدترین ہو کر لوٹا، اس سے زیادہ اچھا تھا کہ پھر وہ نہ جاتا. ہر گناہ سے توبہ کی ضرورت ہے، اور خصوصاً جو حضرات حج کو جا رہے ہیں اور داڑھی نہیں رکھی ہے اب تک، ان کو جلدی سے جلدی توبہ کر لینی چاہیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. اور یہ سنت اس لحاظ سے سنت ہے کہ سارے پیغمبروں کا طریقہ ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ورنہ اصل حکم کے لحاظ سے یہ فرض ہے. سارے پیغمبروں کی داڑھی تھی، سارے صحابہ کی داڑھی تھی، سارے علماء فضلاء بزرگان دین محدثین مفسرین سب کی داڑھی تھی. یہ داڑھی موڑنا تو یہود و نصارہ نے اور اسی طرح سے پارسیوں نے سکھایا. تو اگر مبتلا ہوں تو توبہ کر لیں تاکہ وہاں پھر پاک و صاف پہنچیں اور کام بنے اور پھر مزیداری ہو. ہمارے ساتھ بھی جاتے ہیں بتھیرے، ہر سال دو چار ایسے نکلتے ہیں کہ جو تائب نہیں ہوتے، اور وہ برابر داڑھی حج میں بھی مونڈتے رہتے ہیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی مونڈتے ہوئے آتے ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے، دعا تو کرتے ہیں لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کی بات سمجھ میں نہ آئی اور اتنا پیسہ خرچ کر کے بھی وہ گئے اور پھر بھی وہ تائب نہ ہوئے، پاک و صاف نہ ہوئے، تو کیا کہنا. ایک بزرگ ہیں وہ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کے بعد داڑھی مونڈے تو گویا اس نے اگر منا میں مونڈ لی تو فرماتے ہیں کہ اپنا حج وہیں دفن کر دیا. اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یعنی معاج شریف میں گیا، سلام پیش کیا، اگر وہ آپ کا اس طرح سے متبع نہیں ہے تو آپ اس کو جواب نہیں دیتے. بہت ہی خطرناک بات ہے. اس لیے ہر گناہ سے توبہ کی زبردست ضرورت ہے، اور خصوصاً جو داڑھی مونڈتے ہیں ان کو بھی داڑھی رکھنی ضروری ہے اور پوری رکھنی ضروری ہے. اسی طرح سے مستورات بھی سن لیں کہ وہ بھی بے پردہ پھرتی ہوں تو پردے کا پورا اہتمام کریں، اور اس طرح سے اللہ کے حکم کو پورا کریں تاکہ اللہ تعالی راضی ہوں اور جانے کا مقصد حاصل ہو. تو ہم سب کو اپنے اپنے طور پر نماز توبہ بھی پڑھنی چاہیے، جو گناہ ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے، معاملات کو صحیح اور صاف کر لینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جب سفر شروع ہونے لگے گا تو کام تو ہمارے آپ کے شروع ہو گئے اس وقت سے جب سے درخواست دی اور منظوری اللہ پاک نے فرما دی. اب آگے کے مراحل میں ہمیں آپ کو اس سے پہلے بھی ضرورت تھی اور اب بھی ضرورت رہے گی ہر قدم پر کہ ہم اور آپ رجوع اللہ رکھیں, اور اس کے لیے بڑا کام کا نسخہ ہے جو ہمیشہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم نماز حاجت پڑھیں اور اللہ پاک سے اپنی حاجت پیش کر کے مانگیں کہ یا اللہ یہ ہماری حاجت ہے, آپ اس کو پورا فرما دیجئے اور مشکلات سے ہمیں بچائیے. تو جانے سے پہلے دو رکعت نماز حاجت ضرور پڑھیں, جہاں نماز شکرانہ پڑھیں گے نماز احرام پڑھیں گے تو وہیں آپ دو رکعت نماز حاجت بھی پڑھیں اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ اتنے بڑے دربار میں آپ اپنے لے کر چل رہے ہیں تو ہمیں یا اللہ قدم قدم پر آسانی عطا فرمائیے, عزت عطا فرمائیے, سہولتیں عطا فرمائیے اور ہمارے سارے کام آسان فرمائیے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے طور پر کوئی بھی پہلے سے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس طرح آرام سے جائے گا اور اس طرح, تو اللہ تعالیٰ سے نماز حاجت جو ہے وہ پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے اور اپنی حاجت پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی روائی کی دعا کرنی چاہیے. اور یہ نہیں کہ صرف ایک مرتبہ ناچیز کو, تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے فضل فرمایا, میرے بزرگوں نے تربیت کی تعلیم دی, میں تو روزانہ کافی مرتبہ پڑھتا رہتا ہوں, جب نفلیں پڑھتا ہوں جب ہی نماز حاجت کی نیت کرتا ہوں اور اللہ پاک کے سامنے عرض و معروض کرتا ہوں, تو یاد رکھیے کہ یہ بڑا کام کا نسخہ ہے اور جس نے بھی آزمایا ہے انہوں نے پلٹ کر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے. اور دوسرے زبردست بات یہ ہے کہ پورے اپنے ذہن میں پورے سفر کے بارے میں یہ بات یاد دہانی کہ اس میں رکھیے ذہن میں کہ یہ سفر سارا ایک خاص سفر ہے عشق و محبت کا, اس میں بہت سے نشیب و فراز آتے ہیں اور بہت سے معاملات طبیعت کے خلاف بھی آتے ہیں, تو آدمی کو وہاں صبر و تحمل کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ پاک نے اسی لیے فرما دیا ولا فسوق ولا جدال فی الحج, عام حالات میں بھی لڑنے جھگڑنے کی اجازت نہیں اور خصوصاً حج کے موقع پر اور حج میں اس کی بالکل اجازت نہیں, اور جتنی ممانعت ہے اتنا ہی وہاں لڑائی جھگڑا اور گڑبڑ گڑبڑ نظر آتی ہے الا ماشاءاللہ. تو ہمیں آپ کو یہ پوری طرح سے مستحضر رکھنا چاہیے کہ ہم حج کے لیے چلے ہیں, ہمارے آپ کے لیے ایئرپورٹ پر بھی کچھ مشکل پیش آ سکتی ہے, آگے جدے میں بھی پیش آ سکتی ہے, اس سے اگلے مرحلے میں بھی. آدمی جو پہلی مرتبہ جاتے ہیں تو ان کا عجیب حال ہوتا ہے, ہم تو بہت رنگ دیکھتے رہتے ہیں سال کے سال, تو اس میں حالت یہ ہوتی ہے کہ بعض وقت آدمی بالکل اتنا زبردست آپے سے باہر ہو جاتا ہے, جی ایسا کیوں ہو گیا, یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا, کبھی وہاں الجھتا ہے کبھی یہاں الجھتا ہے اور اس صورت میں فائدہ کچھ نہیں ہوتا. اس لیے آدمی کو صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے, اور خصوصاً حج, حج کے پانچ دن یہ خالص جو ہے عشق و محبت کا ہی مظہر ہیں, اس میں بہت زبردست مجاہدے ہیں, اور حقیقت میں دیکھا جائے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہی عشق و محبت کا تقاضا نظر آتا ہے کہ اللہ میاں کے گھر میں رہتا ہے تو ایک نیکی کا ایک لاکھ کا ثواب ملتا ہے. اللہ میاں نے کہا بندے یہاں سے چلو نکل جاؤ ہمارے مکے سے منا بھاگ جاؤ, تو کہتا جی بہت اچھا, یا اللہ آپ کا بندہ ہوں حاضر ہوں, اور لبیک پڑھتا ہے اور منا چلا جاتا ہے. پھر وہاں روک کر اس کے بعد خاص وقت میں فرماتے آگے چلے جاؤ عرفات پہنچ جاؤ جنگل میں چلے جاؤ, وہاں پہنچ جاتا ہے, پھر وہاں سے حکم فرماتے واپس لوٹ جاؤ, پھر مزدلفہ میں آ کے رات کو کھلے آسمان تلے سارے وہاں پڑھتے, کیسا عجیب منظر ہوتا ہے. چلو چلاؤ کا بھی مسئلہ رہتا ہے آرام کا بھی رہتا ہے, اور اس طرح سے پورا مزدلفہ جو ہے وہاں رات کو بغیر کسی خیمے کے سارے آدمی جو ہیں وہ مومن مسلمان فرزندان توحید حجاج کرام عورتیں بھی اور مرد بھی سب جو ہیں وہ کھلے آسمان تلے ہوتے ہیں. دو سال پہلے عرفات سے جب چلنے لگے مغرب کے وقت بڑی زبردست بارش ہو گئی موٹی موٹی بوندے, اور ظاہر ہے کہ آدمی سر نہیں ڈھک سکتا, اور چھتری بھی ایسی اڑی کہ آدمی پریشان احرام اڑ رہا ہے احرام پکڑے کہ چھتری پکڑے. بہرحال تھوڑی دیر وہ بارش ہوئی جاج بہت زبردست آزمائش میں آ گئے اور اللہ پاک نے پھر فضل فرمایا کہ بارش تو رک گئی لیکن وہ ٹھنڈی ہوائیں وہ مزدلفہ میں بھی ملی اور خوب کنکریاں سر میں لگ رہی تھی. تو وہاں پر امیر ہو یا غریب ہو کوئی بھی ہو جو بھی حج کو گئے ہوئے ہیں وہ وہاں ایسے ہی کھلے آسمان تلے وہ رات گزارتے ہیں بڑی یادگار بات ہوتی ہے. عرفات کی حاضری منا کی حاضری حرمین شریفین کی حاضری تو بہرحال اس میں آپ جب ذہن میں یہ رکھیں گے کہ ہم حج کو آئے ہیں اور حج میں مجاہدے ہوتے ہیں مشقتیں بھی آ جاتی ہیں کچھ مشکلات بھی آ جاتی ہیں تو ان سے اللہ پاک سے مدد مانگ کر نکلنے کی کوشش کریں گے تو آسان ہو جائیں گے. جہاں کہیں بھی معاملہ جذباتی کا ہو جاتا ہے تو کام گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنے بڑوں کی نہ مانے اور اپنی چلائے تو وہاں مشکل میں پھنس جاتا ہے. ہر سال تقریباً کچھ آدمی ہمارے گروپ میں ایسے ہو جاتے ہیں جو ایک عمرہ کرنے کے بعد وہ علامۃ الدہر ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے زیادہ کوئی عالم ہی نہیں ہے پھر وہ اپنی چلانے لگتے ہیں. پچھلے سال بھی ہوا اس سے پچھلے سال بھی ہوا اس سے پچھلے سال بھی ہوا کہ اس طرح سے انہوں نے منمانی کی کہ جی کنکریوں کو نہیں جا رہے ہیں آپ اتنی دیر ہو گئی دنیا جا رہی ہے آپ نہیں جا رہے. میں نے کہا بھائی ہم جب مناسب سمجھیں گے جب جائیں گے آپ کو جلدی ہے چلے جاؤ ہم جی ہم تو جا رہے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے. چلے گئے وہاں پہ جو درگت بنی پتا چلا بیگ گیا کہیں اور خود گئے کہیں بیوی بی گئی کہیں اور سامان گیا کہیں بعد میں ملے کہنے لگے جی بس بال بال ہی بچے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اس طرح سے تحمل کے ساتھ میں سارے کام انجام دیتے رہیں تو کام آسان ہو جاتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ سارا کام خود کرنا ہے تو ذمہ داری اپنی ہی سمجھے آدمی کہ مجھے نپٹانا ہے تو مجھے ہی سارا کام کرنا ہے دوسرے کے دوش پر بندوق کیوں رکھوں. بہت سے کام ہیں کہ جو گروپ لیڈر کا اس میں کوئی معاملہ ہی نہیں کوئی تعلق ہی نہیں لیکن عام طور سے حالت یہی ہے کہ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جی گروپ لیڈر گویا کہ زرخرید غلام ہو گیا. تین سال پہلے حج میں ہمارے ساتھی تھے ایک شاگرد کو ہم نے مصلحتاً گروپ لیڈر بنا دیا گو کے ساتھ ہم بھی رہے اس کو بنا دیا کہ لکھ پڑھ وغیرہ کے لیے آسانی رہے گی. اب بس میں نمبر لگانے کا وہ ہو گننے کا ہو اور جی گروپ لیڈر صاحب ذرا گن لیجئے. میں نے کہا بھائی اتنی گنتی تو آپ کو بھی آتی ہوگی کہ 50 آدمی گننے ہیں تو آپ نہیں گن سکتے ہیں ذرا ذرا سا کام ہو جی گروپ لیڈر صاحب وہ پانی کو ذرا کرنا بجلی کو دیکھنا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس طرح سے تو ظاہر ہے کہ آپ نے خریدا تو نہیں میں بھی پیسے دے کر ہی آیا ہوں. تو بہت آدمی ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ گروپ لیڈر گویا کہ ہمارا سر خرید غلام ہے اس کو پریشان کرتے رہتے ہیں. ہر آدمی یہ سمجھے کہ وہ بھی حج کرنے آیا ہم بھی حج کرنے آئے حکومت نے مصلحتاً جو ہے کہ آرام ہو جائے اس لیے گروپ کا چکر چلا دیا ورنہ نواز شریف سے پہلے گروپ کا کوئی قصہ نہیں تھا اپنی مرضی سے لوگ بناتے تھے اور جاتے تھے اور آتے تھے. اب یہ لازمی کر دیا تو اس کی وجہ سے آرام بھی ہو گئے اور پریشانیاں بھی ہو گئی. تو بہرحال حج کرنے کا مقصد ہے کہ حج میں آدمی کو یہ زبردست ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مجاہدوں کا سفر ہے تو اس کے لیے جب برداشت کی طبیعت کے اندر طبیعت پیدا کر لے گا خیال تو پھر اس صورت میں مشکل نہ ہوگی. اسی طرح سے جب جائیں تو کعبۃ اللہ کو جب دیکھیں تو سب سے پہلی نظر جب پڑے حرم شریف میں جائیں بڑے ادب کے ساتھ نیچی نظر کر کے داخل ہوں اور پھر جب کعبۃ اللہ پر نظر پڑے تو جو بھی دل چاہے دعائیں مانگیں اور خصوصاً کہ یا اللہ میں جو بھی دعا مانگا کروں آپ قبول فرما لیا کیجئے مجھے مستجاب الدعا بندوں میں یا بندیوں میں داخل فرما لیجئے. عورتیں کہیں کہ یا اللہ اپنی مستجاب الدعا بندیوں میں داخل فرما لیں اور اس طرح سے پھر جو کچھ بھی مانگنا ہے مانگیں خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنی مغفرت کا اللہ پاک سے سوال کریں اور پھر جو کچھ بھی مانگنا ہو مانگیں. اس پر آپ کو ایک زبردست بات عرض کرتا ہوں کام کا نسخہ ہے. عام طور سے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جب گئے تھے پہلی نظر پڑی تھی تو اس وقت ہی ساری دعائیں قبول ہوتی تھیں. بات یہ ہے کہ مجھے اس کا خیال تھا کہ آدمی جب حرم شریف میں جائے جب دیکھے جب بھی پہلی نظر ہے. تو مجھے ایک کتاب میں ایک بزرگ سے تائید مل گئی ماشاءاللہ دو تین سال پہلے, انہوں نے فرمایا کہ جب حرم شریف میں داخل ہوگے جب کعبۃ اللہ کو دیکھو گے جب بھی پہلی نظر شمار ہوگی اور اس وقت جو مانگو گے اللہ پاک قبول فرمائیں گے. اور ویسے بھی پہلی نظر کے بعد بھی کعبۃ اللہ کو دیکھیں گے دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی ہی ہوگی. کعبۃ اللہ کا تو دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے, نیکیاں بڑھتی ہیں گناہ جھڑتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جب وہاں ہوں اور ایسا موقع ہو کہ آپ دعا کر رہے ہوں تو کعبۃ اللہ پر نظر جما کر دعا کرنا جو ہے یہ زیادہ اچھا اور افضل ہے. عام مقامات پر تو ظاہر ہے کہ نیچے نظر بھی کر لیتے ہیں اور آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں, لیکن کعبۃ اللہ جب بالکل سامنے ہو تو اس کو دیکھ کر ہی دعا کرنے کے اندر قبولیت میں بہت زبردست اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے کعبۃ اللہ کا خوب دیدار کریں. اور میں تو عرض کرتا ہوں کہ ہر چیز کو خوب دیکھیں, اس طرح سے جب تک وہاں رہیں کوشش کریں کہ حرم شریف کے اندر نماز پڑھا کریں. بہت بڑی تعداد ہے, آپ حضرات بھی جاتے دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ باہر نماز پڑھ پڑھ کے بھاگنے کی فکر میں رہتے ہیں اور اس طرح سے آنے والوں کے لیے راستہ روک دیتے ہیں. اور اندر حرم شریف خالی رہتا ہے اور باہر رش ہوتا ہے, آدمی کا گھسنا مشکل ہو جاتا ہے. البتہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ حرم شریف میں بھی رش ہوتا ہے تو آدمی کو اندازہ کر کے مناسب وقت سے حرم شریف چلے جانا چاہیے. اور اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ تمام حجاج وہ اپنے اپنے طور پر عبادت کرنے میں آزاد ہیں. یہ نہ کہیں کہ جی وہ فلانا تو طواف نہیں کرتا, فلانا تو اتنی نمازیں نہیں پڑھتا, فلانا تو یہ نہیں کرتا. ارے آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے, آپ اپنے طور پر اپنے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں, دوسرا جانے اور اس کا کام. اسی طرح ہمارے ظاہر ہے کہ ساتھیوں میں بہت سے کمزور آدمی بھی ہوں گے, مجھ جیسا بھی کمزور ہے تکلیف والا بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ حاضری فرما دیتے ہیں, حاضری کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تو اس صورت میں اگر کوئی شخص آپ کو اس طرح سے کم عبادت کرتا ہوا نظر آئے تو اس پر انگلی اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں اور کوئی گنجائش نہیں. ظاہر ہے بہت رش ہو جاتا ہے, بعض کمزور آدمی طواف نہیں کر پاتے, وہ دب جائیں بھج جائیں تو وہ دوسرا اور کام کر لیتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں, تلاوت کر لیتے ہیں یا اور کچھ کام کر لیتے ہیں. تو بہرحال کسی کی طرف بھی اس طرح سے تنقیدی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا عرض کروں کہ جب بھی حرمین شریفین میں دونوں جگہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں جب بھی جائیں تو وہاں چپ نہ بیٹھیں, کیونکہ حرم شریف میں ایک نیکی کا ایک لاکھ کا ثواب ملتا ہے اور مدینہ منورہ میں ایک روایت کے مطابق 1000 کا ثواب اور ایک روایت کے مطابق 50000 کا ثواب. تو وہاں نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھیں, تلاوت کا موقع ہو تو تلاوت کریں, ذکر اذکار کریں, غرض کہ کچھ نہ کچھ نیکی کرتے رہیں یہ سوچ کر کے اے اللہ آپ نے یہ موقع عطا فرمایا زندگی میں, پھر ملے گا کہ نہیں. تو خوب اس طرح سے عبادت میں لگے رہیں. میں بڑی تعداد کو دیکھتا ہوں, یعنی اکثریت کو دیکھتا ہوں کہ یا تو وہ گپ شپ میں لگے رہتے ہیں اور یا پھر وہ چپ بیٹھے رہتے ہیں. کسی چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں بھی گپ شپ کی اجازت نہیں, چاہے جائے کہ حرمین شریفین میں گپ شپ کریں, لیکن بڑی تعداد ہے چونکہ انہیں حکم معلوم نہیں اس لیے وہاں بھی بہت زیادہ باتوں میں لگے رہتے ہیں. بعض وقت تو کہنا پڑتا ہے کہ حاجی صاحب کچھ خیال کریں, یا حج کرنے آئے ہو, عبادت کرنے آئے ہو, یا مچھلی بازار گرم کرنے آئے ہو. تو بہرحال آپ حضرات کو اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ اس وقت کو قیمتی سمجھیے, لمحہ لمحہ وہاں کا قیمتی سمجھیے. حرم شریف کے اندر داخل ہوں, مسجد نبوی میں داخل ہوں, اس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور پھر وہاں کما لیا کریں, خوب لوٹا کریں. وہاں اللہ پاک خوب لٹاتے رہتے ہیں, لینے والے کی ضرورت ہے. دینے والا تو دے رہا ہے, اس کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی کمی نہیں. لینے والے کی ضرورت ہے کہ وہ خوب زیادہ سے زیادہ لے سکتا ہے لے. ہر چیز کو خوب غور سے دیکھا کریں, دماغ میں بسایا کریں, پھر یہاں آ کے آپ کو وہ لمحات یاد آئیں گے. گزشتہ برسوں میں ہمارے ساتھ جو بھی حجاج گئے ہیں اور اس گزشتہ سال بھی گئے ہیں, ہمارے مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی جو اب نہیں جا رہے ہیں وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں. جمعے کو مستورات آتی ہیں, کس قدر دل مچل رہے ہیں ان کے, کہتی ہیں سا ساتھی کہتے ہیں کہ دل چاہتا ہے پر لگ جائیں اڑ کے پھر چلے چلیں. تو اس وقت وہاں رہتے ہوئے تو قدر ہوتی نہیں, جب بعد میں آ جاتے ہیں تو یاد ستاتی ہے. تو اس لیے خوب رچ رچ کے عبادت بھی کریں, ہر چیز خوب دیکھ لیں تاکہ دل میں کوئی ارمان باقی نہ رہ جائے. پاکی کا بڑا خیال رکھیں. اور بہت سے لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں, حرم شم شریف میں گئے سو گئے. سونا جو ہے دونوں جگہ ادب کے خلاف ہے, ہر مسجد میں سونا ادب کے خلاف ہے سوائے معتکفین کے. تو سو جاتے ہیں, خراٹے لیتے ہیں, اٹھتے ہیں, رش اتنا دیکھتے ہیں کہ باہر کون نکلے گا. وہیں ذرا انگڑائی لی, منہ پر ہاتھ پھیرا اور چوکس ہو گئے اور نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں. بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں. ہمیں آپ کو سب کو پتا ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, اور اس سے بھی زیادہ خطرناک کہ بغیر وضو کے سجدہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. تو بتیروں کو ہم سمجھاتے ہیں, کچھ مان لیتے ہیں, زیادہ تر ہوں ہاں کر کے رہ جاتے ہیں. تو آپ پاکی کا بڑا خیال رکھیں کہ حرم شریف میں جا رہے ہیں. آپ کو ایک واقعہ سناؤں, بالکل سچا واقعہ ہے, کئی سال پرانا ہے. ان صاحب نے مجھ سے خود بیان کیا تو مجھے پکا یقین ہو گیا, ورنہ تو میں کہتا شاید کسی نے گھڑ کے سنا دیا ہو. ایک صاحب ہیں, وہ ابھی بھی زندہ ہیں, ان کی شکل اس قدر پھٹکار ماری ہو چکی ہے کہ الامان والحفیظ. بوڑھے ہیں بہت زیادہ اور بدعمل ہیں, اور اس قدر انہوں نے جو حماقتیں کی وہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر گپ شپ کے دوران ذکر کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہاری تو نمازیں نہیں ہوئی. انہوں نے کہا نہیں, کیسے نہیں ہوئی؟ پھر وہ جب مجھ سے پوچھا, میں نے کہا کہ کس نے کیا؟ کہا میں نے. انہوں نے کہا آپ نے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. حرمین شریفین میں اور آپ کا یہ حال. کہنے لگے کہ سجدے کی حالت میں جب میں جاتا تھا تو جھکتا تھا تو پیچھے کی جگہ جو ہے وہ کھل جاتی تھی اور ریح بڑے مزے سے خارج ہوتی تھی, اور میں خاص طور سے بہت مزے لے کر ریح خارج کرتا تھا اور اسی طرح نماز پڑھتا تھا. تب دوستوں میں آ کے بات کی کہ بھائی میں تو اس طرح کرتا تھا. انہوں نے کہا تمہاری نمازیں کب ہوئی؟ اندازہ فرمائیے کہ سجدے کی حالت میں ان کی جہالت کی انتہا ہو گئی, کہ جو سجدے کی حالت میں حرمین شریفین میں دونوں جگہ ان کا اقرار تھا کہ میں تو یہ روز کرتا تھا. سجدے میں جا کے آرام سے خارج ہو جاتی تھی ری, تو میں سجدے میں ری خارج کیا کرتا تھا, ایک نہیں کتنی ریاح. تو آپ اندازہ فرمائیے, اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ. ابھی اس وقت ان کا چہرہ اتنا سیاہ ہو چکا ہے, پھٹکار مارا ہو چکا ہے کہ شکل دیکھ کر وہ یہ لگتا نہیں ہے کہ انسان ہو. تو اس لیے یاد رکھیے کہ پاکی کا, وضو کا, غسل کا بڑا خیال رکھیے. خیانت سے بچے, بدمام لگی سے بچے. اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو امانت اور دیانت پر قائم رکھے. آدمی کی اپنی جوتی چلی جاتی ہے, کسی کی بھی پہن لیتا ہے. اسی طرح سے منا میں, عرفات میں وہاں کھانے وغیرہ تقسیم ہوتے ہیں اور بہت سے پیسے دے کر لیتے ہیں تو اس میں گڑبڑ کر لیتے ہیں. ابھی پچھلے سال کا تازہ واقعہ ہے. مجھے ساتھی نے کمرے میں آ کر بتایا, میں ذرا پہلے آ گیا تھا حرم شریف سے, وہ ذرا بعد میں آیا. انہوں نے کہا حضرت ابھی وہاں بلدیہ والوں نے ٹھیلوں کو ایک طرف لگایا تو حجاج کرام نے وہ سارے ٹھیلوں کا صفایا کر دیا. ایک ٹھیلا فروٹ کا بھرا ہوا, کیلے, موسمبی اور کھیرا وغیرہ, یہ فروٹ سیب, پورا ٹھیلا ذرا سی دیر میں حاجی صاحبان نے مال غنیمت لوٹ کے برابر کر دیا. تین سال پہلے کی بات ہے کہ منا میں کھانے کا تھا کہ کھانا وہاں ملے گا, پیسے جمع کرانے والوں نے کرا دیے. تو وہاں کھانے میں ایسا تھا کہ حکومت نے اس وقت, چونکہ کافی زیادہ مسئلہ اس سے پہلے گڑبڑ کا ہو چکا تھا آگ لگنے کا, تو حکومت نے کہا تھا کھانا مکے سے پک کر جائے گا. پھر بعد میں اجازت دی کہ جی وہ بورچ خانے خاص بنا لے, اس میں پکائیں. تو مٹر قیمہ پکایا تھا اس دن انہوں نے, اور روٹیوں کا تھا کہ وہ مکے سے آ رہی ہیں. اور جاج نے کہا جی روٹی چاہیے, بھوک لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے, یہی ٹائم تھا. انہوں نے کہا بھائی ذرا صبر کر لو, روٹیاں آ جائیں گی تو پھر آپ کو دیں گے. تو حاجی اس پر بیچاروں پر, چند آدمی تھے وہ خدمت کرنے والے باورچی معلم کے آدمی, ان پر ایسے ٹوٹ پڑے کہ جیسے کسی دشمن کے اوپر پل پڑتے ہیں. اور انہوں نے جناب کٹورے خود اٹھائے اور دیگڑے میں ڈال ڈال کے بھر بھر کے لے گئے, حتیٰ کہ لوگوں کے ہاتھ ہری مرچیں کچی لگی تو وہ بھی لے گئے. حتیٰ کہ معلم کے آدمیوں کو مارنے چڑھ گئے، وہ بیچارے اپنی جانیں بچا کے باورچی خانہ چھوڑ کے باہر جا کے بیٹھ گئے. ان اتنے آدمیوں کے اندر دو چار نے تو معافی مانگی، وہ بھی ظاہری الفاظ میں، لیکن دل میں ندامت کوئی محسوس نہیں ہوئی. اور اوپر سے دھڑلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں، جی یہ نہیں کریں تو اور کیا کریں، کھانے کو نہیں دیتے، پیسے لے لیے، فلانا کر لیا، دھمکا. میں نے کہا کچھ شرم کرو، حج کرنے آئے ہوئے ہو، احرام کی حالت میں ہو، کچھ تو شرم کرو. تو دو چار نے معافی مانگی، باقی سب ہڑپ کر گئے. اور ہمارا یہ ہوا کہ ہم نے ان سے طے نہیں کیا تھا، ہم نے کہا کہ موقع ہوگا خریدنا چاہیں گے خرید لیں گے، نہیں خریدنا چاہیں گے تو مرضی. تو اللہ کی شان دیکھیے کہ بالکل باورچی خانے کے بالکل قریب ہی، بس گلی برابر وہ کر کے فٹ پاتھ، مطلب یہ خیموں کے اندر ہی بالکل برابر میں تھے ہم ان کے. جب وہ کھانا وغیرہ دوبارہ لے آئے تو انہوں نے ہمیں خیمے میں پہنچا دیا. کہنے لگا جی آپ حضرات بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ ہماری طرف سے کھائیے. اور چائے پر ایسے ہوتا تھا، بڑی مارداڑ ہوتی تھی، انہوں نے بڑی کیتلی بھر کر، سلام دعا تو ظاہر ہوتے ہوتے ہو ہی جاتی ہے، معلم کے آنا جانا جانا آنا، ہمارے وہی شاگرد تھے اس زمانے کی بات ہے یہ. تو بڑی کیتلی بھر کے دی، لا کے کہا کہ آپ حضرات بہت ہی اچھے ہیں، کسی کام میں گڑبڑ کڑبڑ کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ، تو یہ ہماری طرف سے آپ چائے پیجیے. گلاس دے گئے، چائے دے گئے. ہمارے ایک شاگرد آج ہی ہمارے ساتھ کا بے ساختہ رو پڑا، کہنے لگا اے اللہ آپ کی کیسی زبردست شان ہے، ہم نے کوئی بےمانی نہیں کی، کوئی خرابی نہیں کی، آپ نے روزی ہمارے ساتھ ہمارے پاس بھیجوا دی. تو میرے محترم دوست، تو یاد رکھیے کہ کبھی کسی کا بھول کر پیسہ پائی مت لیجئے، خیانت مت کیجئے. پچھلے سال ہی کا واقعہ، ہمارے گروپ میں ایک نوجوان تھے، ان کو بہت بڑی رقم ملی راستے میں، 18-20 ہزار ریال کے قریب، کئی لاکھ روپے. اور وہ اٹھا لی انہوں نے اور ڈھونڈنے لگے، پریشان ہوئے کہ اتنی بڑی رقم کسی کی گر گئی. تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھتے رہے تو دیکھا کہ ایک صاحب بہت پریشان، چہرہ اترا ہوا، بری حالت، گھبرائے چکرائے وہ چل رہے تھے. ان سے پوچھا کہ حضرت حاجی صاحب کیا ہوا؟ کہا کہ بھائی میری رقم تھی گر گئی، پتہ نہیں کہاں گر گئی. سیدھے سادے آدمی تھے، عمر رسیدہ. تو انہوں نے کہا کتنی تھی؟ کہا کہ یہ تو یاد نہیں ہے، لیکن رقم بہت بڑی تھی، کچھ ساتھیوں کی بھی تھی، کچھ میری بھی تھی. تو بہرحال انہوں نے پھر علامات پوچھ کے ان کی رقم انہیں لوٹا دی. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی ہیں. اور جو بیٹھا اٹھا ہوگا کسی صحبت میں تو اس کو یہ فائدہ ہوگا. بہرحال وقت کم ہے، میں مختصر مختصر جو کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے جلدی جلدی عرض کر دوں. اسی طرح سے گناہوں سے بہت بچتے رہے مسلسل. وہاں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، عورتیں بھی ہمارے یہاں کی بتیری بے پردہ جاتی ہیں، بن بن کے جاتی ہیں، سنور سنور کے جاتی ہیں. یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ حاجی طواف کر رہا ہے اور اسے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. اس لیے عورتوں کو تو حکم ہے کہ وہ اپنے پردے کا خیال رکھیں، اور ہمیں آپ کو حکم ہے کہ ہم اپنی نظروں کو بچائیں، خیالات کو پاکیزہ رکھیں، استغفار کثرت سے پڑھیں اور بچائیں کہ ہم کس کام کے لیے آئے ہیں، پاک ہونے کے لیے آئے ہیں کہ گندے ہونے کے لیے. ایک بات اور بھی یہ کہ جب رونا آ جائے تو یہ آنسو زمین پر نہ گرنے دیں، ان کو چہرے پر مل لیا کریں، سر پر مل لیا کریں، دل پر مل لیا کریں. یہ آنسو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتے ہیں. ایک آنسو بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو جانے پر اس آدمی کے لیے جہنم کی پوری آگ بجھ جاتی ہے. یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، جو اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں، عشق میں اور اللہ کے خوف اور عظمت میں آنکھوں سے گرتے ہیں، یہ بڑے قیمتی ہیں. ان کو زمین پر مت گرنے دیا کیجئے، ان کو چہرے پر مل لیا کیجئے. جہاں جہاں بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ آنسو لگیں گے، وہ حصے تو بالکل خاص طور سے، اس پر تو جہنم کی آگ لگے گی نہیں. اور اس کی برکت سے اگر اس کے آنسو قبول ہوں گے تو انشاءاللہ آگے سارا وجود ہی اس کا جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا. تو اس لیے ان آنسوؤں کی بھی بڑی قدر کیجئے. گروپ لیڈر برخوردار ہیں، آپ اور ہم مل جل کر چلیں گے، ایک دوسرے سے تعاون رکھیں گے تو سفر اچھا گزرے گا. کچھ آدمی اپنی چلا کر کرتے ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد پھر وہ بڑا افسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے قدر نہ کی. تو اس لیے میرا کہنا ہے کہ ظاہر ہے بہت سے کام ہیں، بیٹے بھی ہمارے کریں گے اور آپ بھی کریں گے، اس طرح سے مل جل کر کر لیں گے. معلم کے یہاں جانا ہوتا ہے، آنا ہوتا ہے، تاریخ لینی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں آسانی رہتی ہے. اور ایک کام یہ کریں کہ آپ اپنی ہر چیز پر نام لکھ لیں، حتیٰ کہ آپ کی بوتل پانی کی ہو تو اس کے ڈھکن تک پر بھی نام لکھ لیجئے. یہ غالباً 98 کی بات ہے. میری اہلیہ محترمہ, ہم بلڈنگ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو نیچے پانی بھرنے آئیں کولر میں, تو انہوں نے اوپر کا اس کا گلاس وہ اوپر رکھ دیا کولر کے اور پانی بھرنے لگی, چونکہ تھی با پردہ تو وہ نیچے منہ کیے ہوئے نقاب کے اندر سے بھر رہی تھی. اب جو بوتل بھر چکی, اوپر ہاتھ مارا تو ڈھکن غائب اور لے جانے والا بھی اپنی بلڈنگ کا حاجی. اب بتائیے کہ حج کر چکے تھے کیسے بے ایمان ہوئے کہ ایک ڈھکن پر ایمان بھیج دیا. 94 میں ہمارے ساتھ ایک محترمہ تھی, ان کے بیٹے تھے, نام لکھا نہیں تھا, تو پانی پلانے پر عرفات میں بھائی مجھے بھی ذرا پانی پلانا, مجھے بھی پلانا, مجھے بھی پلانا, ان کی بوتل غائب ہو گئی. ارے میری بوتل, ارے میری بوتل. بہرحال بیچاری کی بوتل نہیں ملی. 95 میں ہمارا ایک کولر تھا, جب ہم حج سے واپس لوٹے اس سال منا میں آگ لگ چکی تھی بہت خطرناک, تو واپس آئے تو بہرحال انہوں نے ہمیں جگہ دے دی, اوروں کو بھی دے دی. تو کولر ایک ہمارا تھا, ایک محترمہ سر ہو گئی اور وہ کولر ہمارے ساتھی سے چھیننے لگی. بھائی ہمارا ہے کولر. میں نے کہا جن کیا کر رہی ہیں آپ, یہ ہمارا ہے. نہیں نہیں ہمارا ہے. میں نے کہا آپ کولر چھوڑ دیجئے, یہ کولر ہمارا ہے. اور ایک دن پہلے میں نے طارق صاحب ہمارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ, عمروں کے بھی حج کے بھی, اللہ تعالیٰ پھر بھی ساتھ رکھے اور ہمیشہ ان کی اللہ پاک کی نوازشات رہے, اللہ پاک ساتھ کرتے رہے. تو میں نے ان سے ایک دن پہلے کہا, میں نے کہا طارق میاں اس کے اوپر نام لکھ لو کبھی گڑبڑ نہ ہو جائے. تو انہوں نے کیا کیا تھا, تلی میں لکھ دیا تھا طارق. میں نے کہا یہ کولر ہمارا ہے, ہم ساتھ ساتھ سنبھال کے اپنا سامان لا رہے ہیں, آپ چھوڑ دیجئے کر لیں. نہیں نہیں ہمارا ہے. وہ پھیلنے لگی. میں نے کہا طارق ذرا دکھانا. طارق نے یوں جو کیا تو لکھا تھا طارق. پھر اس کے بعد وہ اپنے اور رشتے داروں میں گئی, پھر آ کے معذرت کی کہ جی وہ اصل میں ہمارا کولر ادھر چلا گیا تھا. تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے ہر چیز پر لکھ لیجئے. چھتریوں میں پچھلے سے پچھلے سال ایئرپورٹ پر جھگڑا ہو رہا تھا خاص آپس کے رشتے داروں میں. ہم جیسے تو اول تو یہیں دے جاتے ہیں اور وہاں تک ہو جائے تو وہیں چھوڑ آتے ہیں, چھوٹی لے لیتے ہیں ضرورت کے لیے, ورنہ اب تو حکومت نے پچھلے سے پچھلے سال سے اعلان کر دیا ہے کہ حج کے اندر کوئی چھتری لے کر نہ جائے. خاص طور سے کنکریوں پر تو چھتری لے جانے نہیں دیتے ہیں, ویل چیئر بھی اوپر نہیں لے جانے دیتے ہیں, چھتری بھی نہیں لے جانے دیتے ہیں, کیونکہ ٹوٹتی ہیں بہت اور حادثات ہوتے ہیں بہت. تو بہرحال اس پر جھگڑا ہو رہا تھا پچھلے سے پچھلے سال ایئرپورٹ میں. میری کہاں گئی پھر, یہ تیری ہے تو میری کہاں گئی. اس لیے اس کی بھی نوک کے اوپر آپ یا اس کے کپڑے کے اوپر اپنا کوئی بھی مخفف لفظ لکھ لیجئے, جو آپ کا نام ہو اس سے پہلے جو حرف آتا ہو لکھ لیجئے تاکہ جھگڑا نہ پڑے. اور جب سے ہمارے اس کے بوتل کا ڈھکن گیا تو میں تو بوتل کے اندر جو ہے ڈھکن کے اندر لکھ دیتا ہوں اپنا مخفف اے ایچ. ہمارا میاں بیوی کا دونوں کا جو ہے وہ ایچ پر چلتا ہے. ایک سال ایسا ہوا مدینہ منورہ میں ہم 90 میں گئے, کئی مسلح خریدے نماز کے بعد, اور گھر میں جب کمرے میں آئے تو سارے مسلح غائب میرے. پانچ چھ مسلح خریدے تھے, بھائی کہاں گئے. بھائی میں نے پانچ چھ مسلح لیے تھے, وہ ساتھیوں میں سے ایک نے دورے رکھ لیے کہ جی تو میرے میں نے خریدے تھے. میں نے بھائی واہ, اس دن سے عقل آئی کہ اب اپنا اس کے اوپر ہے نا کچھ لکھنا چاہیے. جہاں خریدتا ہوں فوراً لکھ دیتا ہوں اے ایچ. تو بہرحال آپ کو بھی تاکید کرتا ہوں, اپنی ہر چیز پر نام لکھ لیں گے تو بہت آرام میں رہیں گے. ابھی پچھلے سال کی بات ہے, الائٹ بینک سے ہم گئے تھے تو انہوں نے بیگ دیے تھے سب کو. اللہ کا بندہ ایک آدمی بھی اب اس پر نام نہیں لکھتا, اور سارے ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے. اب جب وہاں ایئرپورٹ پر اترے جدہ میں تو ہر آدمی ڈر بھی رہا ہے کہ دوسرے کے بیگ کو نہ لے لوں, اور سوچ بھی رہا ہے کہ میرا ہی ہو. ارے اللہ کے بندوں پر نام لکھتے کچھ صاف سمجھ میں آتا, کچھ الفاظ لکھ دیتے تو پتا رہتا, بے فکری رہتی. تو اس لیے اپنی ہر چیز پر نام لکھ لیجئے تو بہت عافیت رہے گی, جھگڑا وغیرہ نہیں ہوگا اور چیز ضائع بھی نہیں ہوگی. کاغذات کے لیے بھی غفلت ہو جاتی ہے, ہاتھ میں لیے رہتے ہیں, پاسپورٹ بھی لے لیا, ٹکٹ بھی دبا لیا, یہ بھی دبا لیا, وہ بھی دبا لیا, سب دبا لیا. بعد میں پتا چلا پھسل پھسل کے کچھ چیزیں گر گئیں. دوسرے صاحبان دیکھتے ہیں, ارے حاجی صاحب آپ کے کاغذات تو یہ گر گئے. ارے ابھی عمرے پر گیا تھا, تازی بات ہے, ہم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ رہے تھے طارق صاحب اور ہم, تو اس وقت دیکھا ایک صاحب ہڑبڑاہٹ میں اندر سے وہ انٹری کرا کر ٹکٹ لے کر نکلے, اور دروازے سے باہر نکلتے ہی پاسپورٹ نیچے گرا دیا انہوں نے.
اور تیزی سے بس میں بیٹھنے کو ہوئے، حاجی صاحب آپ کا پاسپورٹ تو یہ پڑا، اوہو آپ نے بڑا اچھا کیا، مہربانی. تو کاغذات کے لیے عرض ہے کہ کوئی تھیلی بنا لیں آپ، کاغذ کی لیں مضبوط سی یا کپڑے کی لیں وہ آپ کی مرضی ہے، پلاسٹک کی لیں کوئی وہ مرضی ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر سب چیزیں رکھتے جایا کریں، وصول کریں اور اس میں رکھ لیں. اس میں سے کوئی چیز نکالنی ہو احتیاط سے نکالیں اور پھر اس میں رکھ لیں، تو اس میں یہ کہ کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی. پچھلے حج کی بات ہے کہ ہمارے حاجیوں میں سے ہی ایک صاحب نے ٹکٹ وہاں گرا دیے جدے میں، اور آگے جا کے پھر کہہ رہے ہیں بھائی وہ ٹکٹ تو میرے گری گئے. اس سے پہلے بھی ایسا ہوا کہ ہمارے ساتھیوں میں سے تھے ایک، انہوں نے ٹکٹ گرا دیا اور آخر وقت میں چلتے ہوئے گلی میں ملے. تو پچھلے سال ایسا ہوا، برخوردار افضال میں حرم شریف میں بیٹھے تھے تو پاکستان ہاؤس کے کوئی صاحب ذکر کرنے لگے، تو اس پر پھر پتا چلا، بات کرتے کرتے پوچھا انہوں نے تو پتا چلا کہ وہ ہمارے حاجی کے ٹکٹ ہیں. پھر ان کو کہا کہ بھائی پاکستان ہاؤس میں ٹکٹ ملے ہیں، وہاں جاؤ، تو جا کے جب مل گئے. بہرحال اپنی چیزوں کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے. حج میں سامان کم لے جائیں گے تو عافیت میں رہیں گے، واپسی میں سہولت رہے گی. اسی طرح خود حج کے اندر جو جاتے ہیں من عرفات، اس وقت بھی مناسب بیگ لے لیں، ایک چادر لے لیں، اور اس طرح سے چھوٹا بیگ لے لیں، ایک پانی کی بوتل لے لیں، تھوڑا بہت لے لیں، تو اس سے یہ ہے کہ آرام رہے گا چلنے پھرنے میں، اترنے چڑھنے میں. لیکن حاجی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بات سن لی آپ کی ہم نے، فیصلہ پنچوں کا سر آنکھوں پر، لیکن پرنالا گرے گا وہیں. اتنا سامان لے جاتے ہیں ہر سال کے پوچھئے مت. پچھلے سال بھی یہ ہوا کہ رو رہے تھے کہ اب کیا کریں، بس پہ چڑھ گئے، دے سامان، آخر میں جان عذاب میں آ گئی. تو اس لیے ہم تو نصیحت کر دیتے ہیں کہ کان میں ڈال دو، مختصر سامان لے جائیں گے. سردی کا زمانہ ہوتا ہے، ایک چادرہ ہونا چاہیے اپنا وجود ڈھکنے کے لیے، اور اس طرح سے ایک پانی کی بوتل ہونی چاہیے، کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کے لیے بسکٹ وغیرہ ہوں. تو بہرحال مختصر یہ کہ کم لے جائیں گے تو آرام میں رہیں گے. اسی طرح بہت سے آدمی، ایک صاحب پچھلے اس میں ہمارے ساتھ ہی تھے، انہوں نے جاتے ہوئے تقریباً 20-25 کلو لے لیا. نے کہا بھائی تو 35 کلو کی تو کل اجازت ہے، تو اب باقی کیا لوگے تم؟ مناسب لے لیں، اور واپسی میں بھی 35 کلو کی اجازت ہے، اس سے زیادہ پر پھر وہ پیسے ویسے لے لیتے ہیں. تو بہرحال اس میں آپ خیال رکھیں گے اس وزن کا، تو پھر آرام رہے گا. اسی طرح سے سلام عرض کرنے کے لیے آپ مجھے تمام عورتیں بھی اور مرد بھی اجازت دے دیں، نمائندہ بنا دیں کہ میں جب جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گا تو اس وقت آپ سب کی طرف سے سلام پیش کر دوں گا. آپ تمام حضرات کہہ دیجئے کہ ہمارا سلام کہہ دیجئے، اوروں کی طرف سے بھی کہنا ہو تو آپ کہہ دیجئے. انشاءاللہ جب حاضری ہوگی، میں تو جب حاضر ہوتا ہوں تو جب حاضر ہوتا ہوں جب ہی آپ سب کی طرف سے سلام پیش کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالی کرم فرمائے، خیر عافیت کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے. اس سے آخر میں ایک چیز یہ عرض کرنی ہے، ہر سال مجھے ہر سفر میں بہت سارے محبت والے وہاں خرچ کرنے کے لیے، خیرات وغیرہ کرنے کے لیے پیسے دیا کرتے ہیں. تو اس کے لیے عرض ہے کہ جو حضرات بھی وہاں خرچ کرنے کے لیے اور خیرات وغیرہ کے لیے دینا چاہیں، تو زکوٰۃ نہ ہو، صدقات واجبہ نہ ہو، کم سے کم 100 روپے عطیات کی مد ہوں، اور کم سے کم 100 روپے، زیادہ جتنے دینے چاہیں وہ دے دیں، اور آج کل میں دے دیں اچھا زیادہ سے زیادہ جمعے کی عشاء تک دے دیں، تاکہ میں ان کو ریال بنوا لوں اور وہاں لے جا کر پھر وہاں جہاں میں مناسب سمجھتا ہوں اختیار کلی کے ساتھ دے دیں، جہاں مناسب سمجھتا ہوں مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں خرچ کر دیتا ہوں. تو اس کے لیے بھی جن صاحبان کو بھی دینے ہوں تو وہ دے سکتے ہیں، مجھے ہر نماز میں تقریباً میں ہوتا ہی ہوتا ہوں، اور جتنا جلدی دے دیں گے اتنا اچھا ہے. میری عدم موجودگی میں درس کے سلسلے موقوف رہیں گے. مستورات بھی سن لیں کہ زندگی بخیر 12 تاریخ کو تو ہماری روانگی ہوگی پیر کو شام کے وقت، اور انشاءاللہ زندگی بخیر 22 فروری کو یاد رکھیے، پھر واپسی ہوگی. تو اس کے بعد جو جمعہ آئے گا انشاءاللہ اس سے دوبارہ سے پھر درس کا سلسلہ شروع ہوگا جو جمعے کو عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے. تو مستورات بھی تاریخ یاد رکھیں، کیونکہ توجہ سے نہیں سنتے تو بھول جاتے ہیں. ابھی بھی عمرہ کر کے میں آیا تو بعضوں نے کہا ہم نے تو سنا تھا کہ آپ 25 رمضان کو آئیں گے. ارے میں نے کہا میں نے آپ کو اتنا تاکید سے کہا تھا کہ رمضان سے پہلے آؤں گا، غور سے سنا نہیں تو اس لیے رہ گئے. تو بہرحال 22 فروری کے بعد جو جمعہ آئے گا انشاءاللہ زندگی بخیر، تو اس سے پھر درس کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. اسی طرح تحویل دم کے لیے آنے والے حضرات سے بھی معذرت ہے کہ وہ میری عدم موجودگی میں تشریف نہ لائیں، اس لیے کہ میں تو نہیں ہوں گا، تو اس لیے بچوں کو پھر اس سلسلے میں زحمت نہ دیں. ضروری ضروری باتیں عرض کر دی ہے میں نے، اور پھر بھی یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہاں بھی آپ حضرات کی گوش گزار کر دی جائیں گی. ایک چیز اور ہے، میں طبیعت کے لحاظ سے اپنے بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ تنہائی پسند اور لا یعنی گفتگو سے بچنے والا اور کام میں لگنے کی کوشش کرنے والا ہوں. وہاں بھی میں ظاہر ہے کہ اپنے طور پر اپنی عبادت کے لیے جاتا ہوں، کوئی ضروری بات ہوتی ہے تو کر لیتا ہوں، ورنہ تل امکان میری اپنی کوشش ہوتی ہے کہ سلام دعا ہو گئی، خیر خیریت ہو گئی اور اپنے کام سے کام. اپنے کمرے میں آئے تو وہاں بھی یہ کہ کھانا پینا ہوا، تھوڑی بہت دیر بیٹھے اٹھے پھر آرام کیا. اور اسی طرح حرم شریف میں بھی جاتا ہوں، دونوں جگہ حرمین شریفین میں، تو وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے کام سے کام، زیادہ تر جو بھی کام کرنے آئے ہیں، نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا وغیرہ وغیرہ. اور جب طبیعت ٹھیک ہوتی ہے اور ہمت ساتھ دیتی ہے تو طواف کی بھی کر لیتا ہوں، ورنہ یہ کہ اپنے دوسرے کام میں لگا رہتا ہوں. تو بہرحال اس طرح سے کوئی شخص بھی یہ نہ سوچے کہ جی یہ تو ہم سے کٹے رہتے ہیں. بعضوں کو بدگمانی ہو جاتی ہے کہ جی یہ تو باتیں نہیں کرتے، لفٹ نہیں کراتے. ایسی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بغیر بات کے بلا وجہ سفری کے طور پر گفتگو کرنا اس سے کوفت ہوتی ہے. تو اس لیے اگر وہاں آپ دیکھیں، میرا ہر سال یہی ہے کہ میں تو اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، بچے ہیں یہ آپ سے ظاہر رابطہ رہتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے کر لیتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ حضرات کسی قسم کی بدگمانی کا شکار نہ ہوں. مدینہ منورہ میں حاضری ہوگی، اللہ پاک کی مہربانی ہو، ان کا کرم ہو، جیسے کہ آپ سن چکے اللہ تعالیٰ ہی کریم ہے، کرم کرنے والے ہیں، بہترین انتظام فرما دیں کہ ایک طرف اللہ کے مہمان ہوں گے اور دوسری طرف اللہ کے حبیب کے مہمان ہوں گے، انتظام بہترین ہو جائیں. پھر بھی اگر کچھ فروغ گذاشت ہوتی ہے تو ہمیں آپ کو یہ سوچتے ہوئے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں اس سرزمین پر موجود ہیں، اس کو سوچ لیں تو آپ کے لیے ہر قسم کی کوئی ناگواری ہو تو وہ گوارا ہو سکتی ہے. مدینہ منورہ میں بھی اپنا وقت اتنا بھی ہو کوشش کریں کہ عبادت میں گزاریں. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سب سے بھی درخواست کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنی اہلیہ کی طرف سے اور بیٹوں کی طرف سے، متعلقین کی طرف سے، کہ آپ تمام حضرات بھی جو بھی حج کو جا رہے ہیں، جب آقا کے دربار میں جائیں تو ہماری طرف سے بھی سلام پیش کیجئے. ہم آپ سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سارے مسلمانوں کے لیے، آپ بھی ہمارے لیے دعائیں کیجئے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ جو مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں، سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے کہ توفیق عطا فرماتے ہیں. اور اس طرح سے ظاہر ہے کہ جس کام کے لیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر لگے رہتے ہیں، ان کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ سے عاجزی بھی مانگتا ہوں، انکساری بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا جانا لگا دے، آپ سب کا آنا جانا لگا دے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ایک دفعہ کی، ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایک دفعہ کی کیوں کہیں، ہم تو کہتے ہیں اللہ پاک آنا جانا لگا دے. بعض کہتے ہیں جی دعا کر دے وہاں رہنے لگ جائیں، میں نے کہا یہ دعا نہیں کرتے. پتا ہے آپ کا کہ وہاں جا کے جو پڑ جاؤ گے تو حرم کی شکل بھی نہیں دیکھو گے، مسجد نبوی کے اندر حاضر نہ ہوگے کبھی، دو چار دفعہ جاؤ گے شروع شروع میں، اس کے بعد چھٹی ہو جائے گی. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ آنا جانا لگا دے، دل میں عظمت رہے گی، محبت رہے گی، تڑپ رہے گی. اور اگر جا کے پڑ گئے تو میں بہتوں کو جانتا ہوں کہ جو وہاں برسوں سے رہتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، ایک حج نصیب نہیں ہوا اور ایک عمرہ نصیب نہیں ہوا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. بعض خود اقرار کرتے ہیں کہ ہم تو بالکل حرم کے قریب دکان پر رہتے ہیں اور ہمیں ایک مرتبہ بھی اندر جانے کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. مولوی حافظ مفتی رضوان الحق سلمہ نعت پیش کریں گے اور اس کے بعد